أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. الحمد لله، آج سے 17واں پارہ اور ایک نیا سورہ، سورہ انبیاء کا آغاز ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، 21st chapter، اور مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کی 112 آیتیں ہیں، 112. نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں آگے جا کر انبیاء کا تذکرہ آئے گا، اور کافی انبیاء کا ذکر اس کے اندر آئے گا. آغاز سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی غفلت کا ذکر کیا ہے. بڑا تحدید اور وعید والا انداز ہے جو آغاز ہی میں ہمیں نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اقتربا للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں مبتلا ہے. یعنی جیسے جیسے حساب کا وقت قریب آتا ہے، انسان کو اسی اعتبار سے، اسی پروپورشن سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ زندگی کا آگے بڑھنا موت سے قریب کرنے کے مترادف ہے، کہ وہ جو مدت ہے، وہ جو مہلت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان جیسے جیسے اپنے حساب کتاب کے وقت سے قریب آ رہا ہے، جہاں پر اسے خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے، محدثن، تازہ بتازہ، یعنی کوئی بھی یاد دہانی، کوئی بھی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آتی ہے. کوئی جدید نصیحت، کوئی جدید آیت، کوئی جدید انداز ذکر اور یاد دہانی. الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں، اس عالم میں، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں. یعنی جس طریقے سے ایک انسان کسی چیز کو بالکل بھی سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ وہ یہی اپنے کھیل کود کے اندر اور اپنی مستیوں کے اندر لگا رہے گا. کہ یہی معاملہ ان کا قرآن کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ ان کا نبیوں کی نصیحتوں کے ساتھ بھی ہے. جب ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کسی مقصد کے لیے ہو، دیکھو تمہیں آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اپنی مستیوں میں اور اپنے کھیل کود کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، اور انہیں اس پیغام کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی. لاہیتن قلوبہم، اس عالم میں کہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے. واسر النجوا، اور یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں. الذین ظلموا، وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا. هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تم جیسے بشر کے سوا بھی کچھ ہے؟ یعنی دعویٰ تو اسے نبوت کا کیا ہوا ہے، خدا سے قریب ہونے کا کیا ہوا ہے، خدا کے پیغام رساں اور پیغمبر ہونے کا کیا ہوا ہے، مگر کیا یہ تم جیسے بشر ہونے کے سوا بھی اور کچھ ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کی طرف توجہ کرو گے جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو؟ قال، تو اس نے کہا، قال ربی، میرا رب کہتا ہے، یعلم قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ یقیناً جانتا ہے ہر بات کو، ہر وہ بات جو آسمان میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. تو یہ اب قول بن جائے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نبی کا قول بن جائے گا، کہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے ہر بات کو، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان سب سے وہ واقف ہے اور وہ جاننے والا ہے اور وہ سننے والا ہے. بل قالو ازغاث و احلامین، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو خواب پریشان ہیں، یعنی ایسے خواب کی جن کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. بل افترا ہو، بلکہ یہ تو تہمت لگا رہا ہے، یعنی خدا کی طرف یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا کا پیغام ہے، یہ افترا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ مفتری ہے، اور ایسا کوئی پیغام نازل نہیں ہوا. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی آیت جیسے کہ پہلے والوں کی طرف بھیجی گئی تھی. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کی نسبتیں رسول کی طرف دی جا رہی ہیں. ان نسبتوں کا اختلاف یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام قرآن کے عنوان سے پیغمبر پیش کر رہے تھے اس کے غیر معمولی ہونے کے تو معترف تھے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کاؤنٹر کیسے کریں. تو کہیں پر وہ پیغمبر اکرم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس تم جیسا ہی ایک بشر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایک انداز ہے. پھر دوسرا انداز ہے کہ جو پیغام وہ لے کر آئے اس کو وہ سحر سے تعبیر کریں, جادو سے تعبیر کریں کہ وہ تمہارے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. پھر تیسرا انداز یہ کہ اسے خواب پریشان سے تعبیر کیا گیا. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ افترا کیا یعنی جھوٹی تہمت لگائی. پھر شاعر کہہ کر گویا اس کلام کو لوگوں کی نظر میں غیر سنجیدہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور پھر وہی دسا پٹا اعتراض کہ یہ لے آئے ایسا ہی کوئی معجزہ کہ جیسا پہلے والوں کو دیا گیا تھا. اگلے پیغمبر جس طریقے سے بھیجے گئے تھے اور جو وہ معجزات لے کر آئے تھے اسی طریقے سے یہ بھی لے آئے. تو جتنے معجزات آنے چاہیے تھے وہ آ چکے ہیں اور جتنے اور بھی آنے ہوں گے وہ آ جائیں گے. مگر کیا معجزہ اس کے سوا کسی اور ضرورت کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو عہدیدار ہے رسالت جس کے اوپر نازل کی گئی ہے, جس کو یہ بار دیا گیا ہے, جس کو یہ منصب دیا گیا ہے, اس کا من جانب اللہ ہونا اسٹیبلش ہو جائے, اس کا پروردگار عالم کی طرف سے منسوب ہونا اسٹیبلش ہو جائے. باقی تماشوں کے لیے تو قطعاً معجزات نازل نہیں کیے جاتے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا, نہیں ایمان لائے ان سے پہلے والی وہ بستیاں کی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون, تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی جو معجزات ان پر آئے ان کو انہوں نے ڈسون کر دیا, ایگری نہیں کیا اور رسولوں کا انکار کر دیا تو بالآخر وہ ہلاک ہو گئے. تو کیا اب اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے, ورنہ یہ لوگ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں کہ بالآخر انہیں بھی اسی طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چاہے کریکٹیولی نہ کرنا پڑے کہ پروردگار عالم نے اس امت کے لیے بہرحال یہ قرار دیا ہے کہ رحمت للعالمین کے صدقے میں پوری قوم کو تپاہستی سے نہ مٹایا جائے مگر انڈیویجلی تو بہرحال جیسے ابو لہب کا معاملہ تھا عذاب نازل کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت کا جو میدان ہے اس میں تو عذاب آ ہی جائے گا. عمر سلنا قبل کا اللہ رجالن نوحی الیہم, اور ہم نے آپ کے پہلے نہیں بھیجے مگر آدمی ہی جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو سوال کرو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. یعنی یہ جو نبی کے بارے میں یہ اعتراض ان کا ہے کہ یہ تو بشر ہیں تو بشر کیسے رسول بن سکتا ہے, تو پروردگار عالم نے اور بھی زیادہ پریسائسلی اس کو بیان کیا کہ اس سے پہلے بھی جب ہم رسولوں کو بھیجا کرتے تھے وہ تو بشر ہی ہوتے تھے بلکہ بشر کے اندر بھی مرد ہوتے تھے اور یہی ہماری روش رہی ہے پہلے بھی. اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو کہ جن کے پاس علم ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ کے جہاں پر لکھنے پڑھنے والے ہی نہ ہوں اور بہت ہی کم افراد ہوں تو پھر وہاں پر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پروردگار عالم نے انہی کی طرف ریفر کرنے کا حکم دیا ہے. اور جس کا اہم ترین اور اتم اور کامل مزداد جو ہے خود وہ اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جنہوں نے واضح طور پر یہ اعلان بھی کیا اور کلیم بھی کیا کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول کے لیے قرآن کے اندر ذکر کا لفظ موجود ہے تو اس لحاظ سے بھی اہل رسول اہل ذکر ہوئے. اور قرآن کو بھی از ذکر کہا گیا, اس طرح بھی اہل ذکر وہی ہستیاں ہیں جنہیں رسول نے مستقل طور پر قرآن کا ساتھی بتایا ہے. اب اس کو فردر ایلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, ہم نے ان کے لیے ایسا جسم قرار نہیں دیا کہ جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو, کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں, طعام سے وہ استفادہ نہ کریں. وما کانو خالدین, اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے, یعنی وہ بھی چلے گئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور جو اس وقت ہیں اس نے بھی بہرحال انکا میت وانہم میتون, کہ حبیب آپ کو بھی بہرحال اس دنیا سے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی جانا ہے. تو پروردگار عالم کا نظام یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے, اس میں نبی بھی شامل ہے. بہرحال ان کی حیات معنوی اپنی جگہ پر مسلم ہے اور ثابت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے. ثم صدقناہم الوعدا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان سے جو کیا تھا وعدہ اسے پورا کر دیا, سچا کر دکھایا. فانجیناہم, وہ وعدہ کیا تھا اسی کو آگے سمجھایا جا رہا ہے. فانجیناہم, تو ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشا, اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی ان کے ساتھ, یعنی جو ان پر ایمان لے آئے تھے کاملن, جو ان کے ساتھ رہے اور مخلص تھے, تو ان کو بھی ہم نے پھر نجات دے دی. واہلکنا المسرفین, اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہاری نصیحت ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے، وکم قسمنا من قریتین، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ہم نے قلا کما کر دیا، کانت ظالمتن، جو کہ ظالم تھی، وانشانا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم لے آئے ان کی جگہ پر دوسرے قوموں کو، دوسرے لوگوں کو، تو یہ کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم بھی کسی کی جگہ پر آئے تھے تو تمہاری جگہ پر بھی کوئی آ جائے گا، فرد کو فرد بدل دیتا ہے، قوموں کو قومیں بدل دیتی ہیں، تو یہ تمام تر سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے یہاں تک کہ پروردگار عالم کا منصوبہ مکمل ہو جائے اور اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے اور قیامت کا میدان سجا دیا جائے، اس سے پہلے ہی بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی ہلاکت کا انتظار نہ کرے بلکہ نصیحت سے فائدہ اٹھائے، یہ جو کہا گیا کہ تمہارے اوپر ہم نے کتاب تو نازل کر دی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے استفادہ کرو، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ، تمہارا تعارف پھر بعد والوں کے لیے ظالم کے عنوان سے نہ کرایا جائے، اور تمہاری جگہ پر جو دوسرے افراد آئے وہ تمہیں رول ماڈل بنانے والے ہوں، تم ان کے لیے نمونہ عبرت مت بنو، یا آیت نمبر 11 پر پہلا صفحہ جو سورہ انبیاء کا ہے وہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجلی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 24، 12 سے 24 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد، یہ ہم نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کر دیا جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، اور پھر گزشتہ بہت سارے قوموں کا حوالہ دیا کہ کتنی ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ختم کر دیا جو کہ ظلم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد پھر ہم دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اب یہ بات آگے بڑھتی ہے، پلما احسو باسنا، جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے اس بات کو احساس کیا، احسو باسنا، کہ بس یہ اب تو عذاب ہم پر آیا ہی چاہتا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ دوڑ بھاگ کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اسکیپ کریں، کسی طریقے سے اس عذاب سے بچ سکیں، لا ترکضوا، بھاگنے کی کوشش مت کرو، ورجعوا، اور پلٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اسی عیش و عشرت میں جس میں تم تھے، یعنی تم تو اپنے آپ کو بہت زیادہ لازوال سمجھ رہے تھے، عیاشی میں لگے ہوئے تھے، دنیا کی زندگی ہی کچھ کچھ سمجھ رہے تھے، تو اب اسی عیاشی میں پلٹ جاؤ، وہ مساکن تم، اور اپنے محلات میں پلٹ جاؤ، لعلکم تسألون، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ یہاں پر سوال کا کیا مراد ہے، جو مفسرین نے لکھا اور بہت عمدہ لکھا کہ بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد ظاہر ہے کہ جو محلات میں رہتے ہیں تو ان کی پوزیشن بڑی لیڈنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر کچھ بھی ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا جاتا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عیاشی میں جاؤ، اپنے محلات میں جاؤ جہاں سے تم سے پوچھ پوچھ کے سارے کام کیے جاتے تھے، تو اب وہی واپس تمہاری پوزیشن ہو جائے۔ یہ بہت بڑا طنز ہے، یعنی وہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ ایک طرف، اور اس طرح کا جو تبصرہ انہیں سننے کو مل رہا ہے یہ دوسری طرف، اس عذاب میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے، اس کی تلخی میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا، قالو، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے غضب، یعنی افسوس ہمارے حال پر، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وما زالت تلک دعواہم، تو ان کی یہ دہائی اسی طرح سے چلتی رہے گی، وہ اسی طرح سے چیختے چلاتے رہیں گے، حتی جعلناہم حسیدن خامدین، یہاں تک کہ ہم انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح سے بنا دیں گے، یعنی جس طرح سے کھیت ہے اگر اس میں کٹائی ہو جائے، ہارویسٹنگ ہو جائے، تو وہ جو اس کی رونق تھی وہ تو سب ختم ہو گئی، تو وہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہی معاملہ ان کا بھی ہوگا، اور جس طرح سے آگ جب وہ لگی ہو تو اس کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب وہ خاموش ہو جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی وہی ان کی کیفیت ہوگی، کہ یہ بجھی ہوئی آگ اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سے ہو جائیں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تفریح کے طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے، اور جو اس کے درمیان لوگوں کو رکھا ہے تو ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد تھا، انہوں نے تو اس مقصد کو بالکل اگنور کر دیا اور عیاشی ہی میں لگے رہے، لو اردنا نتخذ لهوا اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل تماشا قرار دیں لاتخذناہم من لدنا تو ہم اپنے پاس سے ہی قرار دے لیتے یعنی پھر یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں پورا سیٹ اپ بنانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی مگر نہ یہ ہم نے کوئی دلبستگی کا سامان کیا ہے نہ کوئی کھیل تماشا کیا ہے اور نہ ہی کوئی تفریح کا انتظام کیا ہے اگر ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوتا ہم اپنے پاس کر لیتے دنیا کا سیٹ اپ بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی بل نغذق بالحق الباطل بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ حق کو پوری طاقت کے ساتھ باطل پر دے مارتے ہیں فیدمغہ تو وہ اسے توڑ دیتا ہے اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے ظاہر نیست و نابود ہو جاتا ہے یعنی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو پائیداری ہے جو لانگ لاسٹنگ ہونا ہے جو بقا ہے وہ حق کے لیے ہے باطل نے بالآخر ختم ہو جانا ہے کبھی اسی دنیا کے اندر ہمیں اس طرح کے بہت سارے نمونے نظر آتے ہیں کچھ دیر کے لیے اگر لگے بھی کہ مثلا باطل ڈومیننٹ ہو گیا ہے تو وہ وہی مہلت سے غلط فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اگر پھر وقت آتا ہے کہ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اس باطل کا اختتام بھی ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ جیسے حق باطل سے لڑ کر اس کے اوپر غالب آ گیا اور باطل اس کا مقابلہ نہیں کر پایا تو لکم الویل مما تصفون اور تمہارے لیے وائے ہو اس سے جو تم باتیں کہتے ہو یعنی خود یہی کہہ دینا کہ زمین اور آسمان سب کا سب بالکل بیکار پیدا کیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہم یہاں پر ہیں اس لیے کہ صرف اپنا وقت پاس کریں اور اپنے جتنے عیش و عشرت ہو سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نیس اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں ان سب کے لیے قرآن مجید کا یہ تبصرہ ہے کہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے وائے ہو اس سے جو تم باتیں کہتے ہو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں خاص طور پر من جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے یعنی وہ جو صاحبان عقل ہیں تو وہ سب بھی اللہ ہی کے لیے ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے وہ لا یستکبرون عن عبادتہ وہ عبادت پروردگار میں تکبر نہیں کرتے یعنی خدا سے دعا مانگنے میں خدا کی عبادت کرنے میں نہ ان کو تکبر ہے ایروگنس نہیں ہوتا یہ فرشتوں کے خاص طور پر اوصاف بیان کیے گئے ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں یعنی جیسے ایک انسان کا جسم ہے وہ بہرحال تھکن کا احساس کرنے لگتا ہے کیا فرشتوں کو بھی اسی طرح سے بنایا گیا ہے تو یہاں پر اس کی نفی ہے کہ نہ وہ اپنی عبادت پر متکبر ہوتے ہیں نہ ہی وہ عبادت پر تھکتے ہیں یسبحون اللیل والنہار رات دن تسبیح پروردگار کرتے ہیں لا یفترون اور سست نہیں ہوتے یعنی ان کو کوئی تنوع یا کسی قسم کی ڈائیورسٹی یا ایسی ویرائٹی نہیں چاہیے ہوتی کہ جس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر عبادت کے لیے تازہ دم ہو سکے بلکہ وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے اور نہ ہی ویرائٹی آف ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے امت تخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے زمین سے ایسے خدا بنائے ہیں کہ جو دوبارہ زندہ کرتے ہوں یعنی وہ جو مر گئے ان کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے سوائے خدائے لم یزل کے پروردگار جو ہے وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو واپس زندہ کر سکے یعنی انہوں نے جن کو خدا کا شریک قرار دیا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یقیناً فساد مچ جاتا دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے یہ وہ مشہور دلیل ہے وجود خدا توحید کے اوپر جس کو برہان تمانو علم کلام کے اندر کہا جاتا ہے مفسرین نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا ایک چیز کا ارادہ کرے دوسرا دوسری چیز کا ارادہ کرے اور اگر ان دونوں کا مقصد وقوع میں آئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دو متضاد باتیں ایک ساتھ ہو گئی مثلا ایک کہے کہ زیاد کو پیدا کرنا ہے اور دوسرا کہے کہ زیاد کو پیدا نہیں کرنا ہے دونوں کا مقصد اگر وقوع میں آ جائے تو یہ ایک متضاد بات ہوگی کہ زیاد پیدا ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یا پھر دونوں کا مطلب پورا نہ ہو تو اگر دونوں کا مطلب پورا نہ ہو تو دونوں کا قادر ہونا غلط ہو جائے گا یا ایک کا مقصد حاصل ہو اور دوسرے کا حاصل نہ ہو تو جو دوسرا ہے وہ صاحب قدرت قرار نہیں پائے گا یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جو نظام سسٹم جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک کے علاوہ دوسرا خدا ہو اگر وہ خدا خدا ہے تو وہ ایک ہی ہوگا فسبحان اللہ رب العرش عما یشرکون تو بے عیب ہے خدا جو عرش کا رب ہے پروردگار ہے، اما یزفون، وہ بے عیب ان باتوں سے کہ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عرش پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ علامت ہے پروردگار عالم کی قدرت کے حوالے سے، کہ عرش یعنی تخت، مگر اس سے مراد پروردگار عالم کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں ہو سکتا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، ان لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے، یعنی خدا سے سوال نہیں ہو سکتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حاکم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، تو حاکم ہونے کے اعتبار سے قدرت رکھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور حکیم ہونے کے اعتبار سے کوئی کام بھی حکمت کے خلاف نہیں کرے گا، تو جب وہ کام سارے حکمت کے مطابق ہیں تو اس سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے؟ یا صحیح کام کے بارے میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے یہ صحیح کام کیوں کیا؟ مثلا اگر ایک طبیب ہے وہ علاج کرتا ہے، تو علاج کرنے کے بعد اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے علاج کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کو علاج کرنا چاہیے، تو لہٰذا اس نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا کہ اسے سوال کیا جا سکے۔ تو یہاں پر دونوں مطلب مفسرین نے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو اس کی قدرت اور قوت ہے، اس کا اظہار ہے کہ جس کی بنا پر اس سے کوئی دوسری طاقت سوال کرنے والی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ خود اس کا علم و حکمت اور شان کمال ہے کہ سوا خیر کے کسی شر کا تصور اس کے افعال میں درست نہیں ہے، لہٰذا اسے سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ وہم یسألون، اور لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا، انہوں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، جو کام ان کے ذمہ تھا انہوں نے پورا کیا یا نہیں کیا، یہ ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم ظلم کرتا ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ظلم کرے، وہ عدل کرتا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت کے مطابق کام کو انجام دیتا ہے، یہ اس کی قدرت سے قطعاً متصادم نہیں، یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ام اتخذوا من دونہ آلہا، کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر بہت سے خدا بنا دی ہیں؟ قل ہاتھو برہانکم، ابھی کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل تم لے آؤ، اپنے پاس سے کوئی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ہے تعلیم، ذکر یعنی تعلیم، من معی، ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، اور یہ تعلیم جو مجھ سے پہلے والی تھی، یعنی یہ تورات اور انجیل دیکھ لو، اور یہ تعلیم جو قرآن کو دیکھ لو، نہ اس میں تمہیں شرک کا کوئی پیغام ملے گا، نہ اس میں تمہیں کوئی شرک کا پیغام ملے گا۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو حق کو نہیں جانتی، وهم معرضون، تو وہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اگر شرک کا کوئی پیغام ہوتا، کوئی دوسرا خدا ہوتا، تو کسی کتاب میں، کسی نبی کی زبانی تو آتا، کسی نبی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ دو خدا ہیں، سارے نبی یہی کہتے رہے کہ ایک خدا، معجزے کے ذریعے سے نبیوں کی نبوت اسٹیبلش، اور پھر نبیوں کا پیغام اسٹیبلش کہ وہ توحید ہی کی بات کرتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی عقلی دلیل بھی بن جاتی ہے، جسے بالکل عقلی لباس پہنا کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یوں بیان فرمایا کہ لو کان مع اللہ، کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا، لاتتنا رسولہ، تو اس کے پیغمبر بھی ہمارے پاس آتے، ولا رأینا آثار قدرتہ ہی، اور اس کی قدرت کے آثار بھی ہم دیکھتے۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک خدا تو یہ کہے جا رہا ہے کہ میرا اللہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور دوسرا خدا نہ اپنے آثار قدرت دکھاتا ہے، نہ کوئی رسول بھیجتا ہے، اور اس خدا کو چیلنج بھی نہیں کرتا۔ یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں داخل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 35، 25 سے 35، شاد پروردگار ہو رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم نے ان پر بھی یہ وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو صراحت کے ساتھ ضمیر متکلم ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، فعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو گزشتہ صفحے کا اختتام بھی اس آیت پر ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ہے وہ تعلیم جو قرآن کی صورت میں میرے ساتھ والوں کے لیے ہے، اور یہ ہے وہ تعلیم جو مجھ سے پہلے والوں کے لیے تھی۔ ذکر کا لفظ استعمال ہوا تھا قرآن کے لیے، ذکر کا لفظ استعمال ہوا تھا انجیل اور تورات کے لیے، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ ان سب کے اندر توحید ہی کا ذکر ہے، ایک خدا ہی کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس کو فردر آگے بڑھایا گیا ہے کہ گزشتہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان پر بھی ہم نے یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری ہی عبادت کرنا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے، خدا رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی ذات بالاتر ہے ان باتوں سے، وہ بے عیب ہے، یعنی ولد اولاد ہونا یہ پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، صاحب عزت بندے ہیں۔ اب وہ کون؟ ہر وہ کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے خامخواہ اس طرح کی باتیں بنا لی تھی، جبکہ وہ شخصیات اپنی ذاتی حیثیت کے اندر پروردگار عالم کی بندگی پر نازاں تھے۔ مثلا جنہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں کہا تو فرشتے پروردگار عالم کی عبادت پر فخر محسوس کریں گے۔ جہاں پر انبیاء کو کہا گیا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کی بندگی پر نازاں ہیں۔ مسیح کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہو، جناب عزیر کی بات کر لی جائے یا کسی اور کی بات کر لی جائے، کہ جو خدا کے مقرب ہیں اور ان کے اوپر یہ تہمت لگا دی گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کو خدا کا شریک مان لیا گیا، خدا امیر المومنین علیہ السلام کا معاملہ ہے، خدا امیر المومنین علیہ السلام اس سے نہ فقط یہ کہ بری ہیں، بلکہ وہ پروردگار کی عبادت پر خوش بھی ہیں، نازا بھی ہیں۔ بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ سبقت نہیں کرتے اس کے قول پر، وہم بامرہ یعملون، اور اس کے امر پر عمل کرتے ہیں، جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خدا جانتا ہے جو آگے ہے اور جو پیچھے، یعنی نہ ماضی اس سے چھپا ہوا ہے نہ ہی مستقبل اس سے چھپا ہوا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ جو بندے مکرم بندے ہیں، وہ جو شفاعت بھی اگر کریں گے تو ان کی کریں گے کہ جن کے لیے خدا راضی ہوگا۔ یعنی یہ وہی اذن پروردگار کو ایک اور انداز سے سمجھایا گیا کہ جسے خدا راضی ہوگا اس کے لیے یہ لوگ شفاعت کریں گے، یعنی دعائیں مغفرت کریں گے، ان کی نجات کی دعا مانگیں گے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے سہمے رہتے ہیں، یہ احترام کی وجہ سے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ گنہگار تو نہیں ہے، خاص طور پر فرشتے، وہاں پہ تو کوئی گناہ کا امکان ہی نہیں، پھر یہ کیوں ڈرے سہمے رہتے ہیں؟ یہ احترام اور جو عزت اور جو مقام پروردگار ہے کہ اب بہرحال اب ہے، چاہے وہ کتنا قریب کیوں نہ ہو، رب بہرحال رب ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک ایک صاحب عزت ہیں، خدا کی بات پر شفقت نہیں کرتے، اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، تین، چوتھی چیز شفاعت کرتے ہیں مگر اپنے پروردگار سے، اور پانچویں صفت کی یہ خدا کے مرتبے اور مقام کے خوف سے ڈرے سہنے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے، انی الہ من دونہ، کہ میں خدا ہوں اللہ کے علاوہ، فذلک نجزی ہے جہنم، تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، فذلک نجزی الظالمین، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ایک مفروضہ کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہوگا، جس طرح سے کافی مفروض ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کہ خود پروردگار عالم نے اسی سورے میں ہم نے پڑھا کہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد مچ جاتا، سب تباہ اور برباد ہو جاتے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی فساد مچا نہ تباہی آئی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ زمین اور آسمان تلپٹ ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی گویا ایک مفروضہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ، حالانکہ یہ خدا کے مکرم بندے، بالفرض کہ اگر ایسا کچھ ہو تو پھر یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم چند نشانیوں کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کر رہا ہے۔ اولم یرا الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمانوں اور زمین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، وفتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا کیا، ان میں شکاف ڈالا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ دیکھنے سے کیا مراد ہے، یہ ایک مہمیز ہے، تحریک ہے کہ انسان اگر تحقیق کرتے ہوئے ماضی کے آئینے میں جھانکنے کی کوشش کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے تو تحقیق کرے، تو اس کے لیے ایک چیز روشن ہو جائے گی کہ زمین اور آسمان کا اقتدار معاملہ کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ موجودہ تحقیقات کے مطابق بھی، جیسے کہ پروفیسر نے لکھا ہے اور اس حوالے سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت مواد موجود ہے، اسی طرح کی باتیں زمین کے بارے میں لکھی ہوئی آپ کو وہاں پر مل جائے گی. بہرحال قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید تذکیہ کی کتاب ہے, قرآن مجید یاد پروردگار کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں وہ چند آیتیں کہ جن کے ذریعے سے ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, یہ یقیناً اس بات کا باعث ہے کہ ذہن انسانی کھلے, اس کا ہورائزن براڈ ہو, وہ مزید غور و فکر کرے اور ان چیزوں پر تحقیق کرے, اور تحقیق کے نتیجے میں وہ کسی نتیجے تک پہنچے, اور وہ نتیجہ اگر اسی سے میچ کر جائے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے, تو اسے قرآن کی عظمت کے آگے سب تسلیم خم کرنے میں آسانی بھی ہو اور پروردگار عالم کی عبادت میں وہ اور لطف محسوس کرے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی, یعنی ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز کو. افلا یؤمنون, تو کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں پر پانی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ پانی بہرحال زندگی کے لیے ضروری ہے, دوسری بات یہ بھی کہ خود انسان اپنے بارے میں خاص طور پر دیکھے تو جو نطفے سے وہ بنا ہے تو نطفہ بھی پانی ہی کہلاتا ہے اور لکوڈ ہی فارم کے اندر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کو ماں سے تعبیر کیا گیا ہے, ماں ان دافق. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمیدا بہم, اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ قرار دیے, ان تمیدا بہم, کہ کہیں تم جانور ڈول نہ ہو جاؤ اس کے ساتھ, یعنی ایسا نہ ہو کہ زمین جو ہے وہ قرار نہ پکڑ سکے, ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ایک ایسی حرکت ہو کہ جو انتہائی انپلیزنٹ ہو اور تم اس کی وجہ سے زمین کے اوپر پھر پھیر نہ سکو, اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو انجام نہ دے سکو. یہ ایک مقاصر میں ہمیں ہے کہ فرض کیجئے کہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اس حوالے سے بہت سی تحقیقات موجود ہیں کہ کم سے کم اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زندگی ہی نہ ہوتی, اور اس کی بہت سی ریزنز بھی دیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ پہاڑوں کا اپنا ایک رول ہے. تو اب جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں وہ اسی شان سے اور اسی انداز سے نظر آتے ہیں کہ گویا کچھ میخیں ہیں کہ جو گاڑ دی گئی ہیں. وہ درست ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ جو زمین ہی کے نیچے سے وہ پہاڑ برآمد ہوتے ہیں اور نمودار ہوئے ہیں, لیکن جو ہمیں ایز اٹ اپیئرز والی بات اگر آپ کریں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو زمین کے اوپر یہ نیچے گاڑ دی گئی ہیں. تو وہ جو بھی سیٹ اپ پروردگار نے بنایا ہے اس کا ایک فائدہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہے, یہ معمولات زندگی ہے زمین کے اوپر, وہ اپنے اسی اسموتھنیس کے ساتھ کنٹینیو رہ سکیں, اس کا ایک سبب یہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا ہونا ہے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, اور ہم نے زمین کی درمیانی خلاؤں میں راستے بنا دیے, ان کی درمیانی خلاؤں میں راستے بنا دیے شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. تو اب یہ زمین کے اندر بھی ہیں اور ایون پہاڑوں کے اوپر بھی ہیں, کہ اگر ایک انسان اگر چلنا چاہتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر کلائمبنگ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی مختلف راستے موجود ہیں. اگر بالکل ہی سپاٹ معاملہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چلنا کتنا مشکل ہو جائے گا, اور اگر خاص طور پر نشاندہی اگر کرنا ہو کہ کون سا راستہ کسی دوسرے راستے سے کس طریقے سے ممتاز ہے, فرق رکھتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ساخت کے اندر کچھ ایسے فرق ہوں کہ جس کی وجہ سے ڈسٹنگوش کیا جا سکے کہ یہ راستہ وہ والا تھا اور وہ والا راستہ اس راستے سے اس طرح سے مختلف ہے. بعد میں تو ظاہر ہے کہ سائن بورڈ وغیرہ لگا کے بھی راستوں کو انسان نے اور زیادہ نمایاں کر دیا, مگر کچھ جو نیچرل جو اس طرح کے مائل اسٹونز ہیں پروردگار عالم کی طرف سے رکھے گئے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, کہ شاید وہ ہدایت پائیں اپنی منزل تک پہنچ سکیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے رہتے ہیں, منہ پھیرے رہتے ہیں, یعنی اتنی نشانیاں ہیں مگر وہ ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور خدا ہی وہ ہے کہ جس نے رات کو بنایا, دن کو بنایا, شمس کو بنایا, سورج کو, والقمر, اور چاند کو بنایا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے, یعنی یہ سورج کی حرکت جو ہے اس کے بارے میں بھی واضح طور پر قرآن مجید نے یہاں پر بات کی ہے, جس کو بہرحال اب تو سبھی ہی مانتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اور آپ کے پہلے بھی کسی آدمی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہم نے قرار نہیں دی. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, تو کہ اگر آپ دنیا سے اڑ جائیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے, یعنی یہ ان کی طرف سے جو کافر اور مشرکین کی طرف سے تھا کہ بھائی جب تک محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ان کا دین دھرم ہے, اور جب یہ نہیں رہیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی بشر ہے بہرحال اس کو ہمیشگی کا جو ٹائم ہے وہ تو دنیا میں نہیں دیا گیا، اس نے بہرحال دنیا سے اٹھنا ہے، زمین میں جو ہے اس نے زمین سے جانا ہے. لیکن کیا اگر میرا حبیب جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اٹھ جائے گا، تو کیا یہ لوگ واپس ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. کل نفس ذائقہ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس میں اچھے ہیں تو بھی اور برے ہیں تو بھی، ہر ایک کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں برائی کے ذریعے سے بھی اور بھلائی کے ذریعے سے بھی. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، مگر ان کے ذریعے سے ہم کرتے کیا ہے، ہم امتحان دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو پھر پلٹو گے کہاں پر، وہ الینا ترجعون، ہماری ہی طرح تم سب کو پلٹایا جائے گا. تو اچھے بھی ہمارے پاس پلٹیں گے اور برے بھی ہمارے پاس پلٹیں گے. وہ جنہوں نے ان آزمائشوں کے اندر کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی ہم تک آئیں گے، جنہوں نے ناکامی حاصل کی ہے وہ بھی ہم تک آئیں گے. تو پھر موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. جو وقت تمہارا یہاں پر ہے اسے اس طرح سے گزارو کہ آزمائشوں سے گزرو اور کامیابی حاصل کرو، تاکہ ہمارے پاس پہنچو تو تمہیں شرمندگی نہ ہو اور پچھتانا نہ پڑے. یہ آیت نمبر 35 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 45، 36 سے 45 ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بس آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اب مذاق اڑانے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں جو آتے رہیں، مگر یہاں پر خاص ان کا ایک جملہ پروردگار عالم نے کوٹ کیا، اَحَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ یہی وہ ہے کہ جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی ان کی برائی کرتا ہے، یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اور اس کے بعد ان کو خدا مان لیا. یہ جو جملے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کرتے تھے، ان کو یہ لوگ کوٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظریں کر کے اور گویا پیغمبر اکرم کا مذاق اڑاتے تھے اپنے مخصوص لہن میں، مخصوص انداز میں. وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، یعنی خود ان کی مام کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا رحمان کے جو ان کا واقع ولی نعمت ہے اور ان کی پشت جس کے احسانات کے بار سے جھکی ہوئی ہے، اس کا ذکر انہیں ناگوار گزرتا ہے. اور یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جو ان کے باطل خدا ہیں، جو بنائے گئے بت ہیں، ہاتھوں سے تراشیدہ بت ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی بیان کرے کہ ان کے کیا نقائص ہیں تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے اور وہ خود اس کے اوپر مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے، خلق الانسان من عجل، آدمی کا خمیر ہوا ہے جلد بازی سے، یعنی گویا انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، عجل، کہ وہ عجلت پسند ہے، ہر چیز کے اندر جلدی چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ ثواب بھی فوراً مل جائے، ہر چیز کے اندر وہ اقدام پسند واقع ہوا ہے اور وہ تیزی دکھانا چاہتا ہے. عام طور پر جوانوں کے اندر، ٹینیجرز کے اندر، بچوں میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مزاج کے مطابق چیز ہو، وہ چیز جو ان کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی، اس سے تو وہ دور بھاگتے ہیں. لیکن اب یہ والی جو کیفیت ہے، اسی کو اعتدال میں لانا، یہ ایک انسان کے تزکیہ نفس کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر اپنے اندر پیدا کرے، اس چیز کو واضح ہونے دے، پھر اس کے بعد اقدام کرے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ محنت لگتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ تھوڑا تجزیہ کرنا پڑتا ہے، تحلیل کرنی پڑتی ہے. اگر ایک انسان تجزیہ اور تحلیل کے بغیر اپنی اجلت پسندی کو اقدام میں تبدیل کرے گا تو یہ زید ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے سمجھ لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے اس اقدام کو مرتب کیا تو یہ تو پھر بہت ہی اچھا معاملہ ہوگا. لیکن اس کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان کو جو عجل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یہ تو فطری معاملہ ہے، اگر اس میں جو اس کے اقدام ہے اس کو معتدل ہونا چاہیے اور اجرت پسندی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. فَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ، تم قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم جلدی سے کام نہ لو. ظاہر ہے کہ اب یہی وہ جو بیلنس کرنے والی بات ہے، ہدایت اسی چیز کی ہے کہ تم جلدی کا مظاہرہ نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اب یہ قیامت کے معاملے میں بھی جلدی مچاتے ہیں کہ بس قیامت فوراً سے آ جائے، تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی، اور اگر قیامت کو جلدی لے آیا جائے تو پھر تو مہلت جو ہے وہی ختم ہو جائے گی، اور مہلت کا خاتمہ اوور آل یہ منشاء پروردگار کے اس وقت خلاف ہے. ہر ایک کا جب وقت پورا ہوگا تو اس کی مہلت ختم ہو جائے گی, اس کی موت آ جائے گی, اور جب یہ دنیا ہی کی مہلت ختم ہو جائے گی تو دنیا لپیٹ دی جائے گی اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. لو یعلم الذین کفروا, کاش کے جانتے کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, ان اللہ یکفون عن وجوہہم النار, کہ وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آپ کو, ولا عن ظہورہم, اور نہ ہی اپنے پشت سے, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی ابھی جس چیز کے یہ جلدی مچا رہے ہیں اگر وہ آ گئی تو وہ کافر کہاں اس کے مقابلے میں کوئی ڈیفینس لا پائیں گے. بل تاتیہم بغتتن, اور آئے گی وہ تو پھر ایک دم آئے گی اچانک, فتبحتہم, اور وہ ششتر رہ جائیں گے, فلا یستطیعون ردہا, وہ اس کو پلٹا نہیں سکیں گے, ولا ہم ینصرون, اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. یہ ظاہر ہے کہ وہ الفاظ ہے جن کی پیچھے تشریح گزر چکی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور حبیب آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے ان کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو آگے آیا ان کے جنہوں نے ان سے تمسخر کیا تھا وہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہی چیز ان کے سامنے آ گئی, وہ خبریں جو عذاب سے ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی وہ مذاق اڑاتے تھے, پھر وہی عذاب ان کے سامنے آ گیا. قوم لوط کا یہی معاملہ ہوا, پھر آن والوں کا یہی معاملہ ہوا, اور دوسری بہت سی قوموں کا یہی معاملہ ہوا. یعنی احبیب جو آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. قل, احبیب کہہ دیجئے, مَن یَکْلَؤُکُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ, کہ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے رات اور دن میں خدائے رحمان سے. یعنی دن اور رات میں اگر کبھی عذاب آ جائے تو خدائے رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا. پہلے تو یہی سوچو کہ یہ کتنی بڑی عبرت ہوگی کہ وہ خدا جو رحمان ہے, جو تم پر رحم کرتا ہے اور بلا استحقاق تمہیں دیے جا رہا ہے, وہی اگر تم پر عذاب نازل کرنے لگے تو یہ تمہاری کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ تم خدا رحمان کی رحمت کو صحیح طرح سے استعمال کر کے اس کی رحیمیت کے مستحق نہ بن پائے. لیکن پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے ڈھال بنے کا خدا رحمان کے مقابلے میں. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں اور منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ام لہم آلہتم, کیا ان کے لیے کوئی خدا ہے, تمنعہم من دوننا, جو ہمارے علاوہ ان سے اس عذاب کو دور کر سکتا ہے, جو ان کی حفاظت کر سکتا ہے. لا یستطیعون نصر انفسہم, نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, ولا ہم منا یصحبون, اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی ہمدم ہے. یعنی خود بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمارے نمائندہ بن کر ان کی مدد کر سکے. بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم, بلکہ ہم نے انہیں ناز و نعمت سے, مال و منال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے, ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ طولانی عمر انہوں نے گزار دی. تب ان کا معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ اسی عیاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا کوئی استحقاق ہے, کہ اس کی وجہ سے انہیں نوازا جا رہا ہے, بلکہ انہیں نوازا نہیں جا رہا تھا, ان کے لیے یہ آزمائش تھی. جیسا کہ پہلے پیچھے آ چکا ہے کہ ہم خیر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں اور شر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. افلا یرون اننا ناتت ارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو اس کے اطراف سے کم کر دیا, ہم گھٹاتے رہتے ہیں اسے اطراف سے. آپ ہم الغالبون, تو کیا وہ غالب آ سکتے ہیں؟ ایک بالکل سامنے کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی اس طول عمر کے اوپر کیا غرور کر رہے ہو, یا جو تمہیں ناز و نام میں رکھا گیا ہے تو تم نے سمجھ لیا کہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونا. دیکھ لو جس طرح سے زمین کا معاملہ ہوتا ہے کہ کب وہ گھٹی پتہ بھی نہیں چلتا, اسی طرح سے تمہاری عمر کب ڈھل گئی اور کب تم موت کے قریب آ گئے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوا اور تم اختتام تک پہنچ گئے. اور غالب آنے کا کیا سوال ہے, تم غالب نہیں آ سکتے. یا زمین کے کم ہونے کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ جو علماء ہیں ان کا اس دنیا سے کم ہو جانا, ان کا اس دنیا سے چلا جانا, یہ بھی زمین کے کم ہونے کی ایک تعبیری تفسیر اس کی یہ کی گئی. قل, اے حبیب کہہ دیجیے, انما انذرکم بالوحی, کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کی بنا پر, یعنی مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں, وارننگ دیتا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء, مگر جو بہرے ہوتے ہیں وہ پکار نہیں سنتے. اذا ما ينذرون, جب ان کو انذار کیا جائے, یعنی جب ان کو ڈرایا جائے تو بحری دین سنتے ہیں. یہاں پر حضرت علامہ حیدر نقی صاحب کا بہت اچھا تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن میں فتح ہے, اس کا تقاضا یہ تھا تم بہرے, یعنی جو کہا گیا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وہی کے بنا پر. تو پھر اس کے بعد جب بہرا کہا جا رہا ہے تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ انہیں کو, جن سے خطاب تھا, یعنی کہ تم بہرے ہو تو اس لیے تم نہیں سن رہے. مگر یہ انداز سخت کلامی کا ہوتا. حضرت دوسرے جملے کو وسیبۂ غائب عمومی طور پر لایا گیا ہے کہ جو بہرے ہوا کرتے ہیں وہ پکارنے والے کی آواز کو نہیں سنا کرتے. اس کے بعد آخر تک سیرے غائب کے ہیں, جیسے کہ کسی اور جماعت کا ذکر ہے. حالانکہ مراد وہی مخاطب افراد ہیں جن سے آغاز کلام میں تخاطب تھا. یہ بھی ایک قسم ہے قرآن مجید کے انداز رواداری کی, جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے. آیت نمبر 45 پر یہ دفعہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 57, 46 سے 57. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی الہی کی بنا پر عذاب سے ڈراتا ہوں, اور بہرے لوگ پکار نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جاتے ہیں. یعنی میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال جو بہرے ہیں جنہوں نے اپنی باطنی سماعت جو ہے اس کو اتنا مجروح کر لیا ہے اپنی روحانی خباثت کی وجہ سے, تو پھر وہ اس پکار کو نہیں سن پائیں گے. پھر آگے یہی بات آگے بڑھ رہی ہے, وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اور اگر انہیں ایک دفعہ بھی ذرا سا تمہارے پروردگار کا عذاب چھو جائے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ حتمن یہ کہیں گے, یا وَيْلَنَا, وائے برحال ما, یعنی افسوس ہمارے حال پر, اِنَّا كُنَّا ظالمین, ہم بے شک ظالم تھے. یعنی یہ جو فرصت تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھو, ابھی عذاب نہیں آیا ہے تو عذاب کے آنے سے پہلے جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر کان دھرو, ورنہ وہ عذاب اگر چھو بھی گیا, مکمل عذاب آنا تو اپنی جگہ پر, مگر اگر اس کی قسط اول بھی اگر آ گئی, اس کا فرسٹ ایپیسوڈ بھی اگر آ گیا, یا زیادہ بہتر الفاظ میں اس کا ٹریلر بھی اگر آ گیا, تو تم فریاد ہی کرتے نظر آؤ گے. ونضع الموازین القسط, اور ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے. ترازو یعنی اسکیل, وہ اسکیل کے جس کے ذریعے سے کسی چیز کو تولا جا سکے, کسی چیز کو میجر کیا جا سکے, اس کا ویٹ معلوم کیا جا سکے. پروردگار عالم نے سورہ آراف میں بھی یہ کہا تھا کہ والوزن یومئذ الحق, کہ اس دن وزن کیا جانا بالکل حق ہے. تو وزن کس چیز پر ہوگا؟ میزان پر ہوگا. اسی کو یہاں پر جمع کے ساتھ کہا گیا الموازین, کہ جو میزان ہے اعمال کی اس کو نصب کیا جائے گا. میزان کس چیز کی ہوگی؟ عدل کی میزان ہوگی, جو معیار عدالت پر ہوگی. یعنی اس کے ذریعے سے یہ طے کیا جائے گا کہ کس کے عمل کا کتنا وزن ہے. یہ خود پروردگار عالم کے عادل ہونے پر ایک اور بہت مستحکم دلیل ہے کہ اگر اس کو بس اپنی قدرت ہی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو جس کو چاہے وہ جہنم میں ڈال دے, جس کو چاہے وہ جنت میں ڈال دے, معاذ اللہ, جیسے کہ بعض افراد نے ٹھوکر کھائی ہے اور علم کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے, اس لیے کہ وہ قدرت رکھتا ہے. اگر قدرت کا یہی مطلب ہوتا تو پھر یہاں پر قسط کی میزان نصب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. عدل اور انصاف والی ترازو کو نصب کیا جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار قادر ہونے کے ساتھ حکیم ہے, عادل ہے. لہذا وہ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو اس کی شان کے خلاف ہے, اور جسی کے لیے بار بار سبحان اللہ کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بے عیب ہے. تو قدرت کا کوئی ایسا اظہار نہیں ہوگا جو اس کو عیب دار بتائے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, قیامت کے دن ہم یہ عدل والی ترازو, عدل والا میزان اس کو نصب کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا, تو کسی پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اور اگر رائے کے درانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو اسے ہم لے آئیں گے. اتینا بہا, یعنی کسی کا کوئی کام اوور لک نہیں ہو جائے گا. جو عام طور پر افراد پروموشن کے نام پر، پروموشن کے موقع پر یا انکریمنٹ کے موقع پر یہ فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بڑی زحمت کی مگر جو ہمارا باس تھا اس نے ہماری زحمتوں کو اوور لک کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار وہ باس ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان، اب واپس اس دنیا کے اندر جو ماضی کے اندر ہدایت کے سلسلے رہے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو منظر کشی تھی قیامت کے میدان کی، وہاں پر تمہاری یہ حالت نہ ہو جائے، وہاں پر ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، مگر تم نے اگر اگنور کیا تو تمہاری یہ حالت ہو سکتی ہے کہ تم افسوس کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اور اس سے پہلے جو کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے پیغام تو سنا دیا مگر جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے۔ تو اب یہاں پر ماضی میں جو اس دنیا کے اندر ہو چکا ہے کہ بہت سے انبیاء آئے اور انہوں نے پیغام سنایا، اس کا کچھ ذکر ہو رہا ہے، جس کی نسبت سے اس سورے کو سورہ انبیاء کہا بھی گیا۔ تو پہلے ذکر ہو رہا ہے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہم السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے یقیناً عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو، الفرقان، فرقان عطا کیا، فرقان جو حق اور باطل میں فرق کرتے، توریت کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ فرقان تھا وہ، یعنی وہ صحیفہ، وہ کتاب فرقان تھی۔ وَزِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے روشنی عطا کی اور یاد دہانی للمتقین، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو توریت جیسی فرق کرنے والی کتاب بھی عطا کی، روشنی بھی عطا کی جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی ہدایت ہوگی، ذکر یاد دہانی کہ جس کے نتیجے میں جو یاد رکھنا چاہیں وہ اس پیغام کو بھولے نہ۔ مگر یہ یاد کون رکھنے والے ہیں؟ للمتقین، متقین ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، جو اپنی اندرونی اصلاح کریں گے، اپنے نفس کو پاک کریں گے، فکر نجات رکھتے ہوں گے۔ انہیں کی یہاں پر آگے صفات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، بالغیب یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا مگر وہ اپنے رب کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور بالغیب رکھتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے خوف زدہ ہیں، حساب کتاب کی انہیں فکر ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر گزریں کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں انہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی کے لیے ہم نے فرقان، ضیاء، ذکر یہ سب کچھ نازل کیا تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ جو ہے یہ تو ذکر ہے اور مبارک ذکر ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کیے جاؤ گے؟ یہ سے کون مراد ہے؟ یہ سے مراد ہے قرآن، یعنی ھٰذَا ذِكْرٌ، یہ ذکر ہے، کون؟ یہ قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، یعنی وہ ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، ہارون کو عطا کیا، یہ ہم نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اب یہاں پر یہ جو ذکر ہے یہ مبارک ہے، ایسا برکت والا ہے کہ جس کو منسوخ نہیں ہونا، یعنی اس کے فیوز اور برکات لازوان ہے، قیامت آ جائے گی یہ کتاب اب منسوخ نہیں ہونے والی ہے۔ انزل نہ ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اف انتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کیے جاؤ گے؟ یعنی اپنے گریبان میں جھانکو، جس طرح سے ماضی میں جو متقین نہیں تھے وہ توریت سے استفادہ نہ کر سکے، اور اسی طرح سے اگر تم بھی منیمم درجے کا تقویٰ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، فکر نجات تمہارے اندر نہیں ہوگی، تو تم بھی اس کا انکار کر کے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ تو ایک مختصر ذکر آیا جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا، اب کچھ نسبتاً تفصیلی ذکر آ رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی کے ضمن میں پھر جناب لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا۔ رشد کیا مراد ہے؟ راہ راست پر چلنے کی سمجھ، اور اس کے ساتھ ساتھ خود عہد نبوت جو ہے اس کو بھی بعض مفسرین نے لکھا من قبل، پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ عطا کیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان پر مطلع تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ ابراہیم کیا ہے، ابراہیم کا معاملہ کیا ہے اور ابراہیم کی صلاحیت کیا ہے۔ اس قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے بابا سے اور اپنی قوم سے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کے تایا تھے یا منہ بولے رشتے دار تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے حقیقی والد ہو، جس کے اوپر پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ ابراہیم اور دوسرے مقامات پر۔ تو یہاں پر جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بزرگ کو بابا کہہ دینا، جس طرح سے ہمارے اردو کے اندر بھی طریقہ کار ہے تایا ابو کہہ دینا، بڑے ابو کہہ دینا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، ما ھذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے سامنے تم لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو. اب یہ تماثیل، ظاہر مورتیاں، آئیڈلز، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت حکارت کے ساتھ، یعنی ان کے سامنے بیان کیا کہ تم کیا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو، کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا واقعی یہ تمہارے خدا ہیں؟ قالو، تو انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ وہی قرآنہ تقلید ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور یقیناً تم اور تمہارے آبا و اجداد وہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. قالو، تو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ بھائی تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو یا تم ہمارے ساتھ تفریح کر رہے ہو؟ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ سامنے والے ابھی جو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہیں اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، ایک لائٹر نوٹ پر گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ جواب دیا. قال ابراہیم علیہ السلام اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے. وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں تو اس بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی کاروائی کرنے والا ہوں، بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم پیٹ پھرا کر کہیں گئے ہوئے ہوں گے تو میں کچھ اس کے ساتھ کرنے والا ہوں. اب یہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آخری جملہ کا قرین قیاس یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ چپکے سے آہستہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ دوسرے جو ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو، جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے اور بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ بات آگے بڑھے گی اگلے صفحے پر، مگر یہاں پر آیت نمبر 57 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.